अस्माउल हुस्ना में से आज हम अल्लाह सुबहान तआला के जिस नाम के बारे में तफसील से देखेंगे और उस पर तदब्बर करेंगे, ये नाम है अल हकम। अल हाकिम और अल हकम एक ही लफ्ज़ है, एक ही नाम है, लेकिन दो मुख्तलिफ तरीके से हमारे सामने आता है। इसका मानी होता है अटल फैसले वाला, फैसला करने वाला। आम इंसानों के लिए भी ये लफ्ज़ बस मुख्तलिफ शक्ल बदल के इस्तेमाल होता है, जैसे हाकिम वक्त, हुक्मरान। तो आइए देखते हैं कि अल्लाह सुबहान तआला कैसे अल हकम है। मुल्ला अली क़ारी रहमहुल्लाह अलैह अल्लाह तआला के नाम के मानी बयान करते हुए लिखते हैं, इनकी किताब है मिरकाह, अरबी की किताब है, उसमें लिखते हैं कि अल हकम वो ज़ात है जिसके फ़ैसले को कोई रद्द न कर सके और जिसके हुक्म में कोई पसो पेश न कर सके। वो ज़ात है कि जिसका फ़ैसला इंसानों पे चलता है। सूरत अलनाम आयत 114 में आता है, 114। अफ़ ग़ैरल्लाहि अब्तगी हकमा वहुवल्लज़ी अंज़ल इलैकुमुल किताब मुफस्सला। क्या मैं अल्लाह ताला के सिवा कोई और फ़ैसला करने वाला तलाश करूं? हालांकि इसने पूरी तफसील के साथ तुम्हारी तरफ किताब नाजिल कर दी। इस आयत से क्या पता चलता है कि जब अल्लाह ताला ने अपनी किताब में सारी हकीकतें बयान कर दी, सारे फैसले दे दिए कि किस तरीके से किसको क्या करना है, तो फिर इंसान को उसके बारे में ज़्यादा बहस नहीं करनी चाहिए। बस लोग अल्लाह ताला के फ़ैसलों को पसंद नहीं करते। किताब की हर आयत अल्लाह का फ़ैसला है। अल्लाह ताला ने इस कायनात में जितने भी मामलात रखे वो सब रब के फ़ैसले हैं। हमारा पैदा होना या ना पैदा होना ये अल्लाह का फ़ैसला है। सेहत का मिलना और बीमारी का आना ये अल्लाह का फ़ैसला है। किसी का अमीर होना या किसी का गरीब होना ये अल्लाह का फ़ैसला है। मौसमों का बदलना और मौसमों का ना बदलना ये अल्लाह का फ़ैसला है। आप देखें तो अल्लाह ताला के अल हकम होने का इजहार इस कायनात में फैला हुआ है। इसी से फिर वो अल हकीम भी है, फ़ईल के वज़न पे, क्योंकि वही ज़ात है जो हिकमतों से काम करता है। इंशाल्लाह इसको तो हम आगे जाके देखेंगे अलग से, लेकिन यहाँ अल हकम के फ़ैसले को देख लेते हैं। सूरत निसा आयत 35 में भी हकम बमानी फ़ैसला करने वाला आया। इंसानों का मामला है, शोहर बीवी के आपस के बिगाड़ की सूरत में क्या कहा गया, वाइन खिफ तुम शिका का बैनी ही माँ फब असु हकम मिन अहली ही व हकम मिन अहली हा ई युरीदा इसलाहें युवफ़िकिल्लाहु बैनहुमा। यहाँ आप देख रहे हैं कि हकम जो है ये एक ऐसा शख्स है जो दोनों के बीच में इस्लाह की कोशिश करता है, और इसका फ़ैसला फिर आखिरी फ़ैसला होता है जिसको कोई रद्द नहीं कर सकता। तो इसी तारीफ़ को अगर देखें तो अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो ऐसे फ़ैसले करती है कि कोई उसके फ़ैसलों को बदल नहीं सकता। वला मुबद्दिल लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह की बातों को कोई नहीं बदल सकता, अल्लाह के फ़ैसलों को कोई नहीं बदल सकता। इंसानों की किस्मतों के फ़ैसले उसी की तरफ से हो रहे हैं, आखरत के फ़ैसले अल्लाह के हुक्म से होंगे। इस दुनिया में इंसानों को रिस्क कितना मिले, मिले भी कि ना मिले, ये अल्लाह का फ़ैसला है। अमन का फ़ैसला हो या जंग का फ़ैसला हो, ये अल्लाह का फ़ैसला है। सेहत हो, बेचैनी हो, चैन हो, मौत हो या हयात हो, किसी को औलाद मिले, बेटा मिले कि बेटी मिले, इज़्ज़त मिले कि ज़िल्लत मिले, शोहरत मिले कि गुमनामी मिले, बारिश हो या धूप हो, ये सारे फ़ैसले अल्लाह की तरफ से हैं। क्या अल्लाह ताला के इस नाम को सुनते हुए ऐसा नहीं महसूस हो रहा کہ یہ مین کنٹرول سینٹر ہے، ہماری زندگی کا ہر حکم اوپر سے آتا ہے. یہ ہے وہ چیز جو بندے کو بندوں سے کاٹ کے رب سے جوڑ دیتی ہے، یہ ہے وہ چیز جو انسان کے دل سے حسد کو نکال دیتی ہے. کسی کو کچھ ملتا دیکھ کے انسان کہتا ہے یہ میرے رب کا فیصلہ ہے. یہ ہے وہ چیز جو انسان کو ڈپریشن میں جانے سے بچا لیتی ہے کہ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے. دیکھیے کہ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ کے اس نام پہ یقین آ جائے نا، وہ بندہ بن جائے، انسانوں کا بھی پیارا بن جائے، کسی سے اس کو گلا نہ رہے، کسی سے اس کو شکوا نہ رہے، کسی کا اس کو خوف نہ رہے، کسی سے اس کو امید نہ رہے. آج کل سورۃ الانعام میں بھی ہم کچھ اسی قسم کی باتیں پڑھ رہے ہیں، اور میں محسوس کر رہی ہوں کہ ہمارے ہر معاملے کے بگاڑ کی وجہ اللہ تعالیٰ سے تعلق میں کمی ہے. مثلا آپ دیکھیے کہ اگر بالکل گھریلو سطح پہ بات لے جائیں، ایک عورت ہے، ایک گھر میں تین لوگ رہتے ہیں، تین بڑے ہیں اور تین چھوٹے ہیں. تین بڑوں میں ایک شوہر ہے، ایک بیوی ہے اور تیسری شوہر کی ماں ہے، اور چھوٹوں میں بچے ہیں. بیوی کو اگر اس بات کا کھٹکا لگا رہے کہ کہیں شوہر کی ماں اس کو میرے خلاف نہ کر دے اور نتیجے میں میرا شوہر مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، تعلقات میں بگاڑ آئے گا نا. انسان سوچ میں پڑ جائے گا کہ واقعی ایسا نہ ہو اور ویسا نہ ہو. یہ کیا ہے؟ اللہ کے الحکم ہونے پہ یقین نہ ہونا. اگر میرے ساتھ کوئی معاملہ ہوگا، یہ میرے رب کا فیصلہ ہوگا. انسان جتنا اللہ تعالیٰ کے ناموں پہ غور کرتا جاتا ہے، وہ مضبوط ہوتا جاتا ہے، اسٹرانگ ہوتا جاتا ہے، اس کی زندگی سے محرومیاں اور ناکامیاں نکلتی جاتی ہیں، اسٹرانگ ہوتا ہے. وہی بات ہے کہ اللہم لا مانع لی ما آتیت ولا معطی لی ما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد. اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں پوچھتا ہے، الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ سب سے بڑا حاکم نہیں؟ کیا اس کے فیصلے سب سے زیادہ نہیں ہیں؟ قرآن پاک میں احکم، احکمت، حکام، حکم، حکمت، یہ سارے لفظ آتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی ذات ہے جو تمہارے معاملات کو درست رکھتی ہے. سورۃ کہف میں اگر آپ دیکھیں آخری آیتیں ہیں 110 نمبر کی، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لا یشرک فی حکمہ احدا، کوئی اس کے حکم میں شریک نہیں. حکم اسی اللہ کے لیے ہے کیونکہ اس کے حکم میں کوئی شریک نہیں، جیسے کہ اس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں. تو جب اللہ کے فیصلوں اور اس کے حکموں میں کوئی شریک نہیں، تو پھر دوسرا کیا کرے؟ یعنی کسی کو اللہ کے حکموں میں شریک نہ کرنا توحید کا تقاضا ہے. اس لیے انسان اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھوں میں محسوس کرے. کہیں کوئی بگاڑ آئے تو وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ کر کے دیکھے کہ کیا واقعی اللہ تعالیٰ نے جو معاملہ میرے ساتھ کیا، اس میں میرا بھی کوئی قصور تھا اور میرے لیے خیر کیا تھی اس میں. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے اس نام کو ایک اور اینگل سے دیکھتے ہیں کہ جیسے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کے درمیان فیصلے فرمائے ہیں، ایک حکم ہے کیا کہ حق غالب ہوگا اور باطل ناکام ہوگا. یہ تھا وہ یقین جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کی مختصر سی جماعت کو اس وقت کی مضبوط طاقت بنا دیا. ان کو یقین تھا کہ ہمارے پاس حق ہے. اسی لیے تو مختلف مواقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے دیکھے گئے، اللہ کے نبی کیا آپ سچے نبی ہیں؟ ہاں ہوں. کیا یہ دین سچ ہے؟ جی ہاں. کیا ہم حق پہ ہیں؟ ہاں ہیں. تو کہا پھر دب کیوں رہے ہیں؟ پھر ہم کیوں ان کی باتیں مان رہے ہیں؟ صلح حدیبیہ کے موقع پہ تو کراس کوسچننگ بھی ہو گئی، لیکن اس بات کا یقین کہ ہم حق پہ ہیں، ان کو یہ یقین دیتا تھا کہ ہم غالب آئیں گے، اور ہو گیا. آج بھی ایسے ہی ہے. جس بندے کو اس بات پہ یقین ہوتا ہے نا کہ میں حق پہ ہوں، मैं ठीक बात पे हूँ, फिर उसको सुख चैन से जाके सो जाना चाहिए कि अगर मैं हक पे हूँ अल हकम मुझे गालिब करेगा। इंसान की ज़ात नहीं होती, हक और बातिल की ज़ात होती है। इसी तरह देखिए क़यामत के दिन इंसान दो गिरोहों में तकसीम होंगे, एक वो होंगे जिनको खुशकिस्मत करार दिया और दूसरे बदबख्त होंगे। जिसने ईमान और तकवा की ज़िंदगी गुजारी होगी उसके लिए सआदत के फ़ैसले होंगे, जन्नत में जाएगा, और जो बेअमल बेईमान दुनिया से गया उसके लिए बदबख्तियों के फ़ैसले होंगे और उसका ठिकाना जहन्नुम होगा। लेकिन हर बंदे को उसके अमल के मुताबिक फ़ैसला दिया जाएगा। अल्लाह की ज़ात अल हकम कैसी ज़ात है, ज़ुल्म नहीं करती। फ़मैं यामल मिसकाल, जिसने ज़र्रा बराबर नेकी की अल हकम है जो उसको जन्नत में भेजेगा, और जिसने ज़र्रा बराबर शर किया अल हकम के फ़ैसले चलेंगे और उसको जहन्नुम में लेके जाएगा। खैर और शर के दरमियान फ़ैसले करने वाली ज़ात रब की ज़ात है। जिस चीज़ को रब ने शर करार दिया वही शर है, और जिसको रब ने खैर दी खैर कहा वही खैर है। एक बड़ी खूबसूरत रिवायत आपके साथ शेयर करूंगी, सही मुस्लिम की रिवायत है, जुहद और कायक के बाब में। आपने फरमाया अल्लाह ताला मोमिन के लिए जो फ़ैसला फरमाते हैं उसमें उसके लिए खैर होती है। अगर इसे खुशी की बात पहुंचती है तो शुक्र करता है और ये शुक्र उसके लिए खैर है, और अगर कोई ज़र्र की बात पहुँचती है तो सब्र करता है और ये सब्र भी इसके लिए खैर है। ये शान मोमिन ही की हो सकती है। आप इस एक हदीस को बीसियों बार सुन चुके होंगे, अब अगर इसको आप अल्लाह ताला के इस नाम की रोशनी में सुने और इस पे गौर करें ना, यकीन करें ये एक हदीस कई नफ्सियाती बीमारियों की दवा और कई अमराज के लिए शिफा बन सकती है। जितना इस पर आप गौर करेंगे, इसके मानी को दिल और दिमाग में बिठाएंगे, उतनी आपकी परेशानियाँ दूर होती जाएंगी। आप कह सकते हैं के परेशानियों को दूर करने का नुस्खा है कि अल हकम के मानी पे गौर किया जाए। होगा वही जो रब चाहेगा, फैसला उसी का अटल है, उसके इरादे के बग़ैर कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, हमारा बाल भी बीका नहीं कर सकता। वमा हुम बिदारीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। सूरत बकरा में आप पढ़ चुके हैं हारूत और मारूत के वाक़े में, जादू के ज़िमन में, कि वो नुकसान दे ही नहीं सकते मगर अल्लाह के हुक्म के सिवा। ये अल हकम का हुक्म आता है तो फिर नुकसान होता है, अल हकम हुक्म ना दे तो नुकसान हो ही नहीं सकता। सूरत अनाम आयत 17 में आता है, ई यमसकल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफा लहू इल्ला हुवा वई यमसक बिखैरिन फहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। अगर अल्लाह तुझे कोई सख्ती पहुंचा दे तो उसको कोई दूर करने वाला नहीं सिवाय इसी के, यानी फिर वही दूर करेगा, और अगर वो तुझको भलाई पहुंचा दे तो वो कादिर है। तो पता क्या चला कि नफ़े और नुकसान के फ़ैसले रब की तरफ से होते हैं, उसके पास परेशानियों का हल ढूंढना चाहिए, ना कि किसी झूठे आमिल के पास, किसी के मज़ार पर, किसी प्रोफेसर किसी ज्योतिषी के पास जाना और वहाँ से जाके फ़ैसले लेना, फाले निकलवाना, तोते से जाके पूछना तुम हकम बन जाओ। नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। वो बन सकता है? कभी नहीं। उस हकम के दरबार में गिड़गड़ाएंगे, वही खुशियाँ देगा, वही गम देगा, वही गम से बचाएगा, वही खुशियाँ अता करेगा। जिसको इस बात का यकीन आ गया फिर उसकी मौत और ज़िंदगी रब के हाथों में आ जाएगी। फिर सारी दुनिया की ताकतें मिल के उसको मारना चाहेंगी, अल्लाह उसको ज़िंदा रखना चाहे तो वो नहीं मरेगा। सारी दुनिया की ताकतें उसको फ़ायदा देना चाहेंगी, ज़िंदा रखना चाहेंगी, अल्लाह ताला ना देना चाहे ज़िंदगी तो कोई इसको ज़िंदगी नहीं दे सकता। कुरान पाक में आप देखते हैं कि एक और आयत बड़ी खूबसूरत है, सूरत फातिर आयत नंबर 2 में आता है, मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नास मिर रहमा। अल्लाह ने जो रहमत लोगों के लिए खोल दी है, फ़ला मुमसिक लहा, इसको कोई रोकने वाला नहीं, वमा युमसिक फला मुरसिल लहू मिम बादिही, और जिसको वो रोक दे इसको कोई खोलने वाला नहीं। ये है असल बात के दो आलम से करती है बेगाना दिल को। जिस बंदे को इस बात का यकीन आ जाता है ना کہ رحمتیں میرے مالک کے ہاتھ میں اور تکلیفیں میرے مالک کے ہاتھ میں. وہ حکم کرے گا تو مجھے کوئی مصیبت آئے گی, وہ حکم دے گا تو میں بیمار ہوں گا. پھر انسان یہ جملے نہیں بولتا, آج کل وائرس پھیلا ہوا ہے, آج کل بہت بیماری آئی ہوئی ہے. نہیں, وہ کہے گا اس الحکم کا حکم آئے گا تو میں بیمار ہوں گی. اللہم لا مانی لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اللہ تعالیٰ جو آپ نے دیا اس کو کوئی روکنے والا نہیں, اور جو آپ نے روک دیا اس کو کوئی دینے والا نہیں, اور کسی کوشش والے کی کوشش آپ کے مقابلے میں نفع نہیں دے سکتی. یقین کریں کہ اگر یہ ہمارا یقین بن جاتا ہے نا, تو آپ دیکھیں گے کہ بات بن جائے گی. ایک بڑی خوبصورت روایت ہے, میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی, کیونکہ جب ہم نے یہ آیات کی تھی تو اس میں میں اس کو لفظ بلفظ نہیں شیئر کر سکی تھی, تو مجھے تھوڑا سا اس چیز کا احساس تھا کہ حدیث بڑی پیاری ہے, لیکن اللہ نے یہاں کہلوانی تھی. الحکم کے معنی کو آپ بڑا خوبصورت سمجھیں گی اس سے. روایت جو ہے یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے, ترمذی مسند احمد میں بھی ہے, امام بغوی نے بھی اس کو لکھا, یعنی بالکل صحیح روایت ہے. کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور یہ بالکل بچے تھے اس وقت, جیسے ٹینیجر لڑکے ہوتے ہیں نا, کیونکہ حدیث میں یا غلام کے لفظ آتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی ایک سواری پر سوار ہوئے اور مجھے اپنے پیچھے بٹھا لیا. کتنے خوش قسمت تھے ابن عباس کہ اللہ کے نبی کے ساتھ ایک ہی سواری پہ بیٹھے, آپ کے ساتھ آپ کا جسم ٹچ کیا ہوگا. یہ مقام ملتا ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ ابن عباس جو تھے نا, یہ علم کے حریص تھے, اسی لیے تو انہوں نے بہت زیادہ علم میں نام کمایا, اور مفسر القرآن کا لقب ہے ان کا. بعض دفعہ انسان علم کے حصول کی کوشش میں پھر واقعی وہ چیز پا لیتا ہے جو دوسرے لوگوں کو نہیں ملتی. ان کو بھی کچھ ایسے ہی ہوا, اللہ کے نبی نے ان کو بٹھایا, چلنے لگے. کچھ دور چلنے کے بعد میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا, اے لڑکے, میں نے عرض کیا حاضر ہوں, کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کو یاد رکھو, اللہ تمہیں یاد رکھے گا. برابری پہ بات کر دی, تم اللہ کو یاد رکھو گے تو اس کو ہر حال میں اپنے سامنے پاؤ گے. تم امن اور عافیت اور خوش عیشی کے وقت اللہ کو پہچانو, یعنی خوشی کے دنوں میں رب کو پہچانتے رہو, تو تمہاری مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ تم کو پہچانے گا. یعنی جو لوگ خوشیوں میں رب کو یاد رکھتے ہیں, غموں میں رب ان کو زیادہ یاد رکھتا ہے. جب تم کو سوال کرنا ہو تو صرف اللہ سے سوال کرو, اور مدد مانگنی ہو تو صرف اللہ سے مدد مانگو. جو کچھ دنیا میں ہونے والا ہے, قلم تقدیر, یعنی تقدیر کا قلم اس کو لکھ چکا, یعنی فیصلے ہو گئے. اگر ساری مخلوقات مل کر اس کی کوشش کریں کہ تم کو ایسا نفع پہنچا دیں جو اللہ نے تمہارے حصے میں نہیں رکھا, تو وہ ہرگز ایسا نہ کر سکیں گے. اور اگر وہ سب مل کر اس کی کوشش کریں کہ تم کو ایسا نقصان پہنچا دیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے حصے میں نہیں رکھا, تو وہ ہرگز ایسا نہ کر سکیں گے. یقین ہے اس بات کا؟ یہ یقین پھر آپ کو جرات دے گا. اور اگر وہ سب مل کر اس کی کوشش کریں کہ تم کو ایسا نقصان پہنچا دے جو تمہاری قسمت میں نہیں ہے, تو ہرگز اس پر قدرت نہ پائیں گے. اگر تم کر سکتے ہو کہ یقین کے ساتھ صبر اور عمل کرو, تو ایسا ضرور کر لو. اگر اس پر قدرت نہیں تو صبر کرو, کیونکہ اپنی خلاف طبع چیزوں پر صبر کرنے میں بڑی خیر و برکت ہے. اور خوب سمجھ لو کہ اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے, اور مصیبت کے ساتھ راحت اور تنگی کے ساتھ فراخی ہے. سبحان اللہ. تو یہ ہے اللہ کا الحکم ہونا, جو اس ایک حدیث سے ہمیں سمجھ آ سکتا ہے. کسی انسان کا کوئی بس ہی نہیں ہے. افسوس کی بات ہے نا کہ قرآن پاک میں اتنا واضح حکم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اتنی واضح, پھر بھی آج امت بھٹک رہی ہے. آج بھی خدا کے اختیار کے فیصلے دوسروں کو بانٹ دیے, مخلوق کو بانٹ دیے. قبروں پہ جا کے کھڑے ہونے والے زیادہ ہیں, مسجدوں میں جا کے رب سے مانگنے والے, مصیبتوں کے وقت رب کو پکارنے والے تھوڑے ہیں, اور غیروں کے نام کی نخائی دینے والے زیادہ ہیں، براہ راست اللہ کو پکارنے والے تھوڑے ہیں، اور دوسروں کے توسل سے دعائیں مانگنے والے اور ان کے واسطے وسیلے دینے والے زیادہ ہیں. اگر پکارنا ہے تو براہ راست اپنے رب کو پکار لیں، اس لیے کہ اگر رب کے سوا کسی اور کو پکارا نا تو پھر یاد رکھیے کہ انسان بھٹک جائے گا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا نام الحکم، اور اس کے حکم ہونے کوئی فائدہ، اسی کے حکم سے انسان کو پتہ چلے گا کہ وہ جو معاملات کرنا چاہتا ہے نا وہ کیسے کرتا ہے. ہر انسان اپنی زندگی پہ غور کرے، اس کو بہت رنگ ملیں گے اللہ کے الحکم ہونے کے. اللہ کسی کو کسی مشکل میں ڈال دیتا ہے، ایسی اولاد دے دیتا ہے جو اس کا سہارا بننے کی بجائے خود ماں باپ کے سہارے کی منتظر ہے یا مجبور ہے. انسان سوچتا رہتا ہے ایسا کیوں ہوا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک نابینا بچہ کیوں دیا، ہینڈی کیپ بچہ مجھے کیوں دیا. یہ الحکم کا فیصلہ ہے. وہ آپ کو اس مشکل میں ڈال کے آخرت کی کئی مشکلوں سے نکالنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ غم کے گھونٹ بھروا کے انسان کے دل کو ایمان کی لذت دلوانا چاہتا ہے، اس لیے بندے کا کام کیا کہ وہ راضی رہے. ایک واقعہ میں پڑھ رہی تھی، البدایہ اور نہایا امام ابن کثیر کی کتاب ہے، تو اس کی جلد 11 پیج نمبر 46 پہ ایک واقعہ تھا جس کا خلاصہ کیا تھا، یعنی ایک احمد بن طولون، کوئی تاریخ کا واقعہ، بہرحال موتس باللہ کے زمانے میں حاکم تھے مصر کے، اور ایک واقعہ ان کے ناطے سے لکھا کہ انہوں نے کسی کام سے یعنی کہیں گئے اور دیکھا کہ بادشاہ کی ایک کنیز ہے، تو محل میں کسی جو غلام تھا تو اس کے ساتھ برائی کرتے ہوئے دیکھا. اب یہ بات یہ بادشاہ کو بتانا چاہتے تھے، تو بادشاہ سے براہ راست تو اس کا ذکر نہیں کیا کیونکہ یہ اس کا پردہ رکھنا چاہتے تھے، لیکن کنیز نے چونکہ دیکھا کہ یہ بادشاہ کو جا کے خبر دے دیں گے کہ میں نے یہ کام کیا، تو انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا. کنیز نے بادشاہ سے کہہ دیا کہ دیکھیں یہ جو طولون ہیں یہ آپ کے پاس آئیں گے، اور اس پہ الزام لگا دیا. کنیز نے ان کا نام لگا دیا کہ آپ کے اس شخص نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا اور مجھے بے حیائی پر آمادہ کرنا چاہا. بادشاہ کو غصہ آیا، اس نے ان کو بلایا، براہ راست کچھ نہیں کہا لیکن ایک خط ان کو دیا اور کہا جاؤ یہ خط فلاں امیر کے پاس لے جاؤ، کسی شخص کے پاس اس کو چھوڑ دو. اس خط میں بادشاہ نے یہ لکھا کہ جو شخص یہ خط تمہارے پاس لا رہا ہے اسے فوراً گرفتار کر کے قتل کر دو اور اس کا سر میرے پاس پیش کرو، کیونکہ بادشاہ کو غصہ تھا. اب ان کو نہیں پتا خط میں کیا، یہ گئے اور ان کی ڈیوٹی تھی، یہ گئے اور خط لے کے چلنے لگے. راستے میں وہی کنیز ان کو مل گئی. اب کنیز چاہتی تھی کہ بادشاہ ان سے باتیں کرتے ہوئے دیکھ لے اس کو، تاکہ اس کو یقین آ جائے کہ جو بات میں نے ان کے بارے میں کہی ہے وہ سچ ہے. خیر اس نے باتوں میں الجھانے کی کوشش کی، کہنے لگی کہ ایسا کرو کہ جو خط تمہیں بادشاہ نے دی ہے وہ مجھے دو، میں کسی ذریعے سے وہاں پہنچا دیتی ہوں جہاں جانا ہے، اور تم میرے سے باتیں کرو، مجھے کچھ لکھ دو، مجھے کوئی کام ہے، خط لکھوانا ہے یا واٹ ایور. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. کنیز نے وہ خط پکڑا اور وہ شخص جس سے اس نے برائی کی تھی اس کو دیا کہ جاؤ یہ بادشاہ کا ایک کام ہے، اس کو وہاں جا کے دے آؤ خط کو، اور خود ان سے بات چیت کرنے لگی. اب ہوا کیا کہ وہ دوسرا شخص جو اصل میں زنا کا مرتکب ہوا تھا، وہ اس خط کو بادشاہ کے امیر کے پاس لے گیا. اس نے خط کھولا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ جو شخص اس خط کو لے کے آئے اس کو قتل کر دو اور دس اینڈ دیٹ، اور اس کا سر میرے پاس پیش کرو. اس نے ایسے ہی کیا، تو وہ شخص مارا گیا جس نے واقعی برائی کی تھی. بادشاہ کے سامنے اس کا سر پیش کیا گیا تو وہ حیران ہو گیا، پھر پوری بات اس پہ کھلی. تو اس کے بعد سے کہتے ہیں کہ انہوں نے پھر اس شخص کی مزید عزت کی اور وصیت کی کہ ان کو میرے بعد بادشاہ بنایا جائے. یہ کوئی اتنا خاص واقعہ نہیں ہے، لیکن سنانے کا مقصد کیا تھا کہ اللہ کی ذات ایسی الحکم ہے، ایسی فیصلے کرنے والی ہے کہ خود اسباب بنا دیتی ہے. بندے کو ٹھکانے پہ لگانے کے لیے بعض دفعہ اس بندے سے ایسا کام کروا دیتی ہے جو اس بندے کو لے کے ڈوب جاتا ہے. اس لیے کبھی کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، کسی کو دھوکہ دینا یا کسی دوسرے کو پھنسانا اپنی جگہ پہ، اس سے انسان اپنے آپ کو روکے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس کو زیادہ فائدہ ہوگا. اسی طرح ایک اور تھوڑا سا مختلف اینگل اللہ تعالیٰ کے اسی نام کا ہمیں سورۃ الاحزاب کی آیت 36 کی روشنی میں بھی ملتا ہے. آیت کیا ہے کہ ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قد الله ورسوله امرا ان يكون لهم خيرتو من امرهم. کسی مومن یا مومنہ کو یہ حق نہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کو فیصلہ کر دے تو وہ صاحب اختیار بن کر بیٹھے. تفسیر تو اس کی بعد میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. یہ حضرت زینب اور زید کے معاملے میں جو ایک معاملہ ہوا تھا اس میں یہ آیتیں اتری تھیں, لیکن یہاں ایک قانون دے دیا کہ جب اللہ کوئی فیصلہ کر لیتا ہے یا اللہ کا کوئی حکم آ جاتا ہے پھر کسی کو چوں چرا کرنے کی اجازت نہیں. اور سورۃ نساء میں بھی تو آپ پڑھ چکے ہیں نا کہ جب ایک بنی اسرائیلی اور مسلمان کے ساتھ اختلاف ہوا تھا دونوں کا, ان دونوں میں اختلاف رائے ہوا تو فیصلہ کرانے والا اللہ کے نبی کے پاس آیا, تو آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا, پھر حضرت عمر کے پاس گئے اور حضرت عمر نے بات جب سنی کہ یہ اللہ کے نبی کے فیصلے کو مطلب نگیٹ کر کے میرے پاس آئے ہیں, تو انہوں نے اس مسلمان کا سر قتل کر دیا اور فیصلہ دیا کہ جس کو اللہ کے نبی کا فیصلہ منظور نہیں پھر اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ کوئی فیصلہ کر دے یا اللہ کے نبی کے ذریعے سے کوئی فیصلہ کروا دے پھر اس پہ اختیار نہیں رہتا. یہ جو پوری شریعت ہے نا یہ اللہ کا فیصلہ ہے, اور یہ جو حدیث کے ذریعے سے باتیں ہمیں پہنچیں یا اللہ کے نبی کی سنتوں سے ملیں یہ اللہ کے نبی کے ذریعے سے کیے ہوئے فیصلے ہیں. اس لیے اس کے اوپر انسان کو بہت غور کرنا چاہیے کہ کیا میں شریعت کے کچھ فیصلوں کو مان رہی ہوں اور کچھ کو نہیں مانتی. جب ہم کہتے ہیں نا کچھ باتیں ٹھیک ہے کچھ نہیں مان سکتے, تو اصل میں اللہ کے الحکم ہونے کا انکار کرتے ہیں. مثلا جو آیتیں آسان لگتی ہیں اس کو مان لیتے ہیں, جو مشکل لگتے ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں. پھر اسی طرح ایک اور کوٹیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. ابن الخسار رحمہ اللہ ہیں, ان کی عربی کی کتاب ہے النہج الاسما, اس کی جلد ایک صفحہ 246 پہ یہ لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی یہ صفت الحکم تمام صفات العلیٰ اور اسماء الحسنیٰ کے معنی کے لیے جامع اور شامل ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ ایک صفت اس کے باقی تمام ناموں اور صفات کو اپنے اندر رکھتی ہے. کیوں؟ الحکم فیصلہ کرنے والا صرف اور صرف وہی ہوتا ہے جو سننے والا ہو اور دیکھنے والا ہو, آگے نا اس میں نام السمیع اور البصیر, اور جاننے والا ہو العلیم آ گیا, یا باخبر ہو یعنی عالم آ گیا. جن میں یہ صفات نہیں وہ حکم نہیں. دنیا میں بھی آپ دیکھیں نا, جج کوئی فیصلہ کرتا ہے تو پہلے ساری بات سنتا ہے نا, جانتا ہے, شواہد ڈھونڈتا ہے. تو اللہ جب کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو دیٹ مین اللہ اس کو جانتے بھی ہیں, اس کو سنتے بھی ہیں, اس کو ہر بات کی خبر ہے. پھر لکھتے ہیں جن میں وہ صفات نہیں وہ حکم نہیں, اور اللہ رب العزت کی ذات فیصلہ کرنے والی ہے اپنے بندوں کے درمیان دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, چاہے وہ ظاہری حالات ہوں یا پوشیدہ حالات ہوں. یعنی اللہ بندوں کے بھی فیصلے کرتا ہے. صرف اللہ تعالیٰ نے تقدیری معاملات نہیں کیے, جنت اور جہنم کے معاملے نہیں کیے, دنیا کے معاملوں کے بھی وہ فیصلے کرتا ہے, وہ ظاہری حالات ہوں یا پوشیدہ ہوں. اور رب العزت الحکم ہے اس چیز میں بھی جو اس کی شریعت میں ہے, اور اس میں بھی جس کا اس نے اپنی مخلوق پر فیصلہ فرما دیا, چاہے قول کے اعتبار سے یا فعل کے اعتبار سے ہو. یعنی شریعت اللہ کے حکم ہونے کی دلیل ہے, اور یہ بات اللہ کے سوا کسی اور ذات میں نہیں. اسی لیے اس نے کہا وَلَهُ الْحُکْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اسی کی تعریف ہے اور دنیا اور آخرت میں اسی کے ہاتھ میں حکم ہے اور اسی کی طرف پھیرے جاؤ گے. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. دیکھیں کہ لوگ کیسے تدبر کرتے تھے نا, ایک ایک چیز سمجھ آتی. ہم نے کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام پڑھا ہوگا اسماء الحسنیٰ میں الحکم, لیکن کبھی اس اینگل سے نہیں سوچ پاتے کہاں کہاں اس کے حکم چل رہے ہیں, کیا کیا وہ ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے. ایک اور کوٹیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گی, یہ النہج الاسماء ہی کتاب ہے, جلد 1 صفحہ 247 پہ ہے. امام شنقیتی رحمہ اللہ کہتے ہیں چونکہ ہر چیز کا فیصلہ اللہ رب العزت کے قبضہ اختیار میں ہے, اس سے یہ بات بخوبی سمجھی جا سکتی ہے کہ بے شک حلال وہی ہے جسے اللہ حلال قرار دے, اور جو چیز اللہ نے حرام قرار دی وہی حرام ہے. حقیقی دین وہی ہے جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے مقرر کیا, اس کے علاوہ تمام دین باطل ہیں. تو آپ نے الحکم کا ایک اور اینگل دیکھا کہ حق حلال اور حرام ہونے کا فیصلہ بھی الحکم کا کیا ہوا ہے. پھر کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اپنی صفات عظیمہ کی وجہ سے اس بات کی مستحق ہے کہ ہر چیز میں اسی کا فیصلہ اٹل ہو, کیونکہ کوئی بشر ایسا نہیں جس میں ایسی صفات موجود ہوں جو اس کے خالق کی صفات کے مثل ہوں, حتیٰ کہ وہ اپنے رب کے ساتھ صفت حکم میں شریک ہو جائے. جب ایسی بات ہوگی تو ثابت ہوا کہ اللہ رب العزت کی صفت حکم میں کوئی غیر شریک نہیں ہو سکتا. اللہ رب العزت اس بات سے بہت بلند ہے کہ کوئی غیر ان کی صفات میں شریک ہو سکے, کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہو سکتا. تو بات کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ کا فیصلہ سب پہ چلتا ہے, وہی سب کچھ کرتا ہے اور سب کو ماننا ہے. حلال وہی ہے جس کو اس نے حلال قرار دیا, اور حرام وہی ہے جس کو اس نے حرام قرار دیا. اللہ کے نبی کی دعاؤں میں بھی یہ ملتا ہے, بلکہ میرے کانوں میں امام سدیس کے دعا کے وہ لفظ آ رہے ہیں کہ جس میں وہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ حلال وہی ہے جس کو تو نے حلال قرار دیا, اور حرام وہی ہے جس کو تو نے حرام قرار دیا. اور اسی کے مطابق پھر انسان انشاءاللہ تعالیٰ اپنے آپ کو رکھے گا تو وہ عمل کرے گا دل کی خوشی کے ساتھ, شرح صدر کے ساتھ. اس کے دل میں کوئی بوجھ نہیں ہوگا, وہ سوال نہیں اٹھائے گا, وہ حکمتیں نہیں ڈھونڈے گا, وائے واٹ پہلے کیا تھا آج کیا ہے کیوں نہیں, چوں چرا نہیں کرتا. اس لیے کہ اللہ کی ذات ایسی ذات ہے کہ جب وہ فیصلہ کر دیتا ہے تو پھر کوئی اس میں کمی نہیں کر سکتا. سورۃ رعد آیت 41 میں بھی آتا ہے, واللہ یحکم لا معقب لحکمہ وہو السریع الحساب, کہ اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے, کوئی اس کے حکم کے پیچھے نہیں جا سکتا, یعنی پس و پیش نہیں کر سکتا, اور وہ جلد حساب لینے والا ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ ہو کے رہتا ہے, لوگوں کے حکم نافذ نہیں ہوتے. دنیا میں دیکھیے عدالت میں فیصلہ ہوتا ہے, پھر بھی کتنی اپیل کی جا سکتی ہیں, اچھا کر لو, پھر بعد دفعہ فیصلے بدلے بھی جاتے ہیں. ہم بھی تو فیصلے کرتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے ہر دن, اچھا یہ پکا لوں, نہیں یہ نہیں, اچھا وہ پکاتی ہوں, فوراً فیصلہ بدل گیا. لیکن اللہ کا فیصلہ نہیں بدلا جا سکتا, وہ خود ہی بدلے تو بدلے گا, اس کا فیصلہ اٹل ہے. کسی کی طاقت نہیں کہ اللہ کے فیصلوں کو بدل سکے چھوڑ سکے. تو ہم نے بھی اب اپنی زندگی میں اللہ کے فیصلوں کو قبول کرنا ہے, وہ نہیں پوچھا جائے گا, وہ جو کر دے کرنا پڑے گا. کسی کو پرندہ بنا دے, کسی کو انسان بنا دے, کسی کو پہاڑ بنا دے, ساری مخلوق پر اس کا حکم چل کے رہتا ہے. اور پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں رب کا فیصلہ ہوں. آپ کا ہر بچہ رب کا فیصلہ ہے. مت جملے ایسے بولا کریں کہ ہم نے چاہا تو بچے پیدا ہوئے, ہم نہیں چاہ رہے کہ بچے پیدا ہوں. نہیں, اس کے فیصلے چلیں گے آپ کی ذات پہ. ہم ساری زندگی کوششیں کر کر کے اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں کہ ہمارے حق میں ہاتھ میں سب کچھ ہے, کسی کے پاس کچھ نہیں. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے اپنی کنیت ابو الحکم بتائی, تو آپ نے منع کیا. آپ نے کہا تم ابو الحکم کیوں ہو, یہ تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے. اور پھر آپ نے اس کو کچھ مزید نام بتائے کہ تم ایسا کرو کہ یہ نام نہیں بلکہ کچھ اور کر لو. کہتے ہیں میں اس لیے ابو الحکم ہوں کہ میرے فیصلے کو قوم جو ہے وہ قبول کر لیتی ہے, مطلب جیسے میرے فیصلوں کا باپ. عربی میں ایک اصول ہے کہ جب کوئی کام بہت کوئی کرے تو اس کو اس کا باپ کہا جاتا ہے. تو پھر آپ نے اس کی کنیت جو تھی وہ تبدیل کروا دی اور کہا کہ تم کچھ اور کر لو. کوئی بیٹا ہے, کہنے کا ہے, کہا کیا نام ہے, کہا شریخ, مسلم اور عبداللہ. تو کہا پھر ان میں سب سے بڑا کون ہے, کہا شریخ. تو کہا پھر اب تم اپنی کنیت ابو شریخ رکھ لو. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نام جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات بھی ہیں, تو بندہ اس کو اپنی طرف منسوب نہ کرے تو بہتر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے فیصلوں پہ راضی کر دے, اور جو وہ ہم سے چاہتا ہے وہی کروا لے. کہی اپنے دل سے, اے اللہ میں تیرے فیصلوں پہ راضی ہوں, اے اللہ جو تو میرے ساتھ کرے گا میں اس پہ خوش ہوں. دیکھیے جب بندہ غمزدہ ہوتا ہے نا, رنجیدہ ہوتا ہے, تو اصل میں وہ اللہ کے احکامات سے روگردانی کر رہا ہوتا ہے, دنیا کے اسباب کی طرف متوجہ ہوتا ہے, پھر رنج اور تکلیف آتی ہے. جس کو اللہ کی رضا مل گئی نا, جو رب کی رضا پہ راضی ہو جائے گا, وہ واقعی اللہ کو بھی راضی کر دے گا, رب بھی اس سے راضی ہو جائے گا. پھر اسی بندے کو سکھ اور چین ملے گا, اسی کو پھر اللہ تعالیٰ سے سچی خوشی ملے گی پھر وہی ہوگا کہ جو واقعی اللہ تعالیٰ کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے خوش ہوگا انسان جب اپنے آپ کو اللہ کے آگے دے دیتا ہے نا تو یقین کرے سکھ کی نیند آتی ہے وہ کہتے ہیں نا گھوڑے بیچ کے سونا آپ گھوڑے نہیں آپ سارا کچھ بیچ کے سوتے ہیں جب آپ رب کے فیصلوں پہ راضی ہوتے ہیں کر کے تو دیکھیے مکمل سرنڈر گیو اپ دیٹس اٹ آئی ایم نتھنگ میری کوئی اوقات نہیں میرے اندر کچھ ہے ہی نہیں اے اللہ بس میں راضی ہوں تیرے ساتھ اپنی دعاؤں میں یہ دعا شامل کریں کہ اللہ مجھے دے میں تیری تقدیر پہ راضی ہونا چاہتا ہوں اللہ انی اسالک رضا بالقدر تیری قدر پہ تیری تقدیر پہ تیرے مقرر کیے ہوئے کاموں پہ راضی ہوں اور تو پھر مجھے اس پہ راضی بھی کر دے تو یہ تھا اللہ تعالیٰ کا نام الحکم جس کا حق تو بالکل ادا نہیں ہوا لیکن بس وائنڈ اپ کرنے والی ہی کیفیت مجھے لگتی ہے کیونکہ اگر واقعی ان چیزوں کو دل پہ لینا ہے نا تو اس کے لیے پھر ہمیں مزید وقت درکار ہوتا ہے پھر اس کو ایک ایک چیز کو اندر سے اندر دیکھیں اور پھر محسوس کریں کہ واقعی اللہ تعالیٰ کیسا پیارا حکم ہے آپ اگر عمل کے لیے اپنے لیے سوچ رہے ہیں تو پھر یہی سوچئے اس نام کے بعد کہ اب آج کے بعد میں نے اپنی زندگی کے کسی فیصلے کو برا نہیں سمجھنا یہ پہلی بات اپنے لیے نوٹ کر لیں کوئی خلاف طبع بات ہو جائے طبیعت کے خلاف بات ہو جائے تو کہنا ہے یہ میرے رب کا فیصلہ تھا وہ حکم ہے پھوڑیں اپنا سر توڑیں آپ دیوار سے سر ٹکرائیں آپ کچھ بھی کریں الحکم کے فیصلے ہو کے رہیں گے مجھے ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نئی دنیا میں ہمیں لے کے جانا چاہتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ بندے بندوں کے ہاتھوں میں کبھی بھی خوشی نہیں پا سکتے